بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات آپ میڈیا ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامی ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام اور سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور آپ پیش خدمت ہیں صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، پروگرام انداز جہاں خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا۔ انداز جہاں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور۔ سامعین، یادوں کے جھروکے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ البتہ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم حسب معمول آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے جوہری سائنسدان مصطفیٰ احمد روشن کی انتھک کوششوں سے جدید قسم کی تیار کردہ مقامی مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افسودگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا مطلب شکست ہے۔ ایران کے بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر اور پاکستان کی بحری سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ نے سرحدی اور بحری امور سے متعلق تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ طالبان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ازبکستان تاجکستان ہمارے جنگی طیارے واپس کر رہے، وغیرہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ عراقی ذرائع نے اطلاع دیا کہ وسطی عراق میں امریکی دہشت گرد فوج کے لاجسٹک قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور ممتاز سعودی شیعہ عالم دین کی شہادت کی برسی کے موقع پر لبنان کی حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ حزب اللہ سعودی مخالفین کی حمایت جاری رکھے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ میں ایران کے حق کے رائے دہی کے معطلی کے حوالے سے کہا ہے کہ بدقسمتی سے مسلسل دوسرے سال جابرانہ اور غیر قانونی امریکی پابندیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ میں ایران کی رکنیت کے واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی کے مطابق سعید خطیب زادے نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اقوام متحدہ کے بانی اور فعال اراکین میں سے ایک ہے، اور وہ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو رکنیت کی فیس کی مکمل اور بروقت ادائیگی کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی مشکلات کے باوجود اسلامی جمہوری ایران کی حکومت نے اقوام متحدہ میں اپنی رکنیت کی ادائیگی کے لیے ضروری وسائل فراہم کیے ہیں، اور اب بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری مشاورت جاری ہے۔ خطیب زادے نے مزید کہا کہ اس وقت بھی رکنیت کی فیس کی تیزی اور جلد ادائیگی کے لیے ایک محفوظ چینل کی فراہمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سیکرٹریٹ کو بھی غیر قانونی پابندیاں کا سامنا کرنے والے ممالک کی مخصوص صورتحال کے پیش نظر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور ان ممالک کو ادائیگیوں میں مدد کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ایران سمیت 8 ممالک رکنیت کی فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اقوام متحدہ میں ووٹ دینے کا حق کھو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے حق کے رائے دہی کی معطلی امریکی اقتصادی دہشت گردی کا ایک اور نتیجہ ہے۔ ایران کے جوہری سائنسدان مصطفیٰ احمدی روشن کی انتھک کوششوں سے جدید قسم کی تیار کردہ مقامی مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افسودگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آئی آر 2, 4, 5, 6 اور 9 کی سینٹریفیوج مشینیں ایران کی جدید ترین مشینیں ہیں جنہیں یورینیم کی افسودگی میں بروئے کار لایا جا رہا ہے، جبکہ آئی آر 9 اور 10 قسم کی سینٹریفیوج مشینیں یورینیم کی افسودگی میں پہلی جیسی مشینوں کی طرح کام کر رہی ہیں۔ پرام جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران کی یہ ترقی ایرانی جوہری سائنسدان خاص طور سے شہید مصطفیٰ احمدی روشن کی سعی و کوشش کی مرہون منت ہے۔ شہید احمدی روشن ایران کے ایک ایسے ممتاز جوہری سائنسدان تھے جنہوں نے ایران کی جوہری صنعت کو مقامی بنانے اور ایران کی جانب سے یورینیم کی 20% افسودگی کے حصول میں بنیادی کردار ادا کیا اور جنہیں دشمنوں نے ایک سال قبل شہید کر دیا۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جانے پر دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا الہامی نے ملک کے خلاف ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی مکمل تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بارہا اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی ملک کی حدود کے دفاع میں کبھی کوئی غفلت نہیں برتیں گے۔ برطانیہ کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا مطلب شکست ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی فوج کے ریٹائرڈ جنرل نیک کارٹر نے ویانا مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا حاصل کرنے ہے اور فوجی وسائل کے استعمال کا مطلب شکست ہے۔ برطانیہ کی مسلح افواج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کا کہنا تھا کہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ایران کے خلاف جنگ سیاستدانوں کی شکست کا سبب بنے گی۔ 44 سال کا فوجی تجربہ رکھنے والے برطانوی جنرل کا کہنا تھا کہ جو کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ سفارتکار مذاکرات کی میز پر ہیں، ان کو معاہدے کو حتمی شکل دے دینی چاہیے۔ ہم فوجی وسائل کے استعمال کو بہتر نہیں سمجھتے، یہ ایک شکست کے مترادف ہے۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر اور پاکستان کی بحری سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ نے سرحدی اور بحری امور سے متعلق تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر احمد علی گودرزی نے بدھ کو اپنے دورے پاکستان کے پہلے دن اس ملک کی بحری سیکیورٹی ایجنسی کا دورہ کیا اور پاکستانی بحریہ کے حکام سے گفتگو کی۔ جنرل گودرزی اور پاکستانی بحریہ کی قومی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ امین فواد بیگ نے ایک مشترکہ اجلاس میں سرحدی حدود کی پابندی، بحری تعاون کے لیے لازمی دائرہ کار معین کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان اطلاعات کے تبادلے جیسے موضوعات کا جائزہ لیا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے تعلق سے اتراکھنڈ حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو سپریم کورٹ میں دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے خلاف سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید، پٹنہ ہائی کورٹ کے سابق جج سینئر صحافی قربان علی اور دیگر سیکولر شخصیات کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہندوستان کے سینئر وکیل نے اپیل کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے پورے ملک کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ اس طرح کی فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی ہندوستان کی جمہوری اقدار کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے ملک کی جمہوری اقدار اور فرقہ وارانہ یکجہتی کے تحفظ کے لیے دھرم سنسد کے پروگراموں پر فوری طور پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم برادری کے خلاف اشتعال انگیزی اور قابل اعتراض تقریروں کو روکنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ طالبان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ازبکستان، تاجکستان ہمارے جنگی طیارے واپس کریں۔ مولوی محمد یعقوب نے دونوں ممالک کو درجنوں طیاروں کی واپسی نہ کرنے پر نتائج بھگتنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے عبوری وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب نے ہمسایہ ممالک ازبکستان اور تاجکستان کو دھمکی دے دی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے سابق امیر اور بانی ملا محمد عمر کے صاحبزادے اور اموری وزیر دفاع نے کہا کہ ازبکستان اور تاجکستان افغانستان کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر فوری طور پر واپس کرے اور ہمسایہ ممالک ہمارے صبر کو نہ آزمائیں۔ ملا یعقوب نے مزید کہا کہ طالبان کو طیارے واپس لینے کے لیے جوابی اقدامات پر مجبور نہ کیا جائے۔ امریکی انخلا کے بعد افغان فوجی طیارے اور ہیلی کاپٹر ہمسایہ ممالک میں لے جائے گئے تھے، جبکہ امریکی انخلا سے پہلے 164 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تھے، اب صرف 81 رہ گئے ہیں۔ عراقی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ وسطی عراق میں امریکی دہشت گرد فوج کے لاجسٹک قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سابرہ نیوز چینل نے بدھ کی شب خبر دی ہے کہ وسطی عراقی صوبے بابل میں امریکی دہشت گرد فوج کے لاجسٹک قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ممتاز سعودی شیعہ عالم دین کی شہادت کی برسی کے موقع پر لبنان کی حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ حزب اللہ سعودی مخالفین کی حمایت جاری رکھے گی۔ بدھ کو المیادین کے مطابق حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہاشم صفی الدین نے ممتاز سعودی شیعہ عالم دین شیخ شہید نمر باقر نمر کی برسی کے موقع پر منعقدہ ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حزب اللہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا جان لے کہ جو بھی استحکامت و مزاحمت کو نشانہ بنا رہا ہے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جنوبی یمن میں متحدہ عرب امارات کے ایجنٹوں اور داعش کے دہشت گردوں کو شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے بدھ کی شام اپنے بیان میں جنوبی یمن کے صوبہ شبہ میں اماراتی ایجنٹوں اور داعش کے دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچانے کی خبر دی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں۔
انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں افغان عوام کی مشکلات کے حل میں ایران کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اپنے سبھی پڑوسی ملکوں میں امن و استحکام چاہتا ہے، اور جس طرح اس کو اپنے عوام کے رفاہ کی فکر ہے، اسی طرح وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے عوام کی پریشانیوں اور ان کے بنیادی مسائل کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ جہاں تک افغانستان کا سوال ہے تو ایران نے نہ صرف یہ کہ افغان مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے ہاں انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی، بلکہ افغانستان کے اندر عوام تک امداد رسانی میں بھی سب سے آگے رہا ہے۔ چنانچہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے ذلت آمیز فرار اور طالبان کی جانب سے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے جانے کے بعد بھی، اگرچہ اس نے طالبان سے ہمیشہ ایسی وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کیا ہے جس میں افغانستان کی سبھی اقوام اور سبھی سیاسی جماعتوں کو نمائندگی حاصل ہو، اور ایران نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن ملک میں امن و استحکام کے قیام اور افغان عوام کی مشکلات و مسائل کے حل میں طالبان کے ساتھ تعاون کے لیے ہمیشہ آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے تسلسل کے ساتھ افغان عوام کے لیے امداد ارسال کر کے اور دوسرے ملکوں کو بھی امداد رسانی میں سہولتیں فراہم کرنے کے اعلان کے ساتھ اپنی نیک نیتی بھی ثابت کر دی ہے۔ طالبان حکام کو بھی ایران کی نیک نیتی کا ادراک ہے، جس کا ثبوت طالبان وزیر خارجہ کا دورہ تہران ہے، جس میں افغانستان کو موجودہ بحران سے نکالنے اور افغان عوام کی مشکلات کو حل کرنے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ طالبان وزیر خارجہ کے دورہ تہران کے موقع پر ایران نے امیر خان متقی سے احمد مسعود اور ہرات کے سابق گورنر امیر محمد اسماعیل کی ملاقات اور مذاکرات کی سہولت بھی فراہم کی، تاکہ کوئی ایسا راستہ نکل سکے کہ طالبان سبھی افغان گروہوں کے ساتھ مل کے عوام کے مسائل کے حل اور ملک کے مستقبل کے بارے میں کوئی مشترکہ فیصلہ کر سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم طالبان وزیر خارجہ کے دورے تہران کی اہمیت، افغانستان کے مسائل کے حل میں ایران کے مثبت اور تعمیری کردار، اور افغان عوام کے لیے تہران کی مساعی کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے اسلامی جمہوریہ ایران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی، اور کراچی سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب کو اسکائپ کے ذریعے. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. نقوی صاحب, اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
جی شکریہ.
پہلے افغانستان کے اندرونی حالات پر گفتگو کرتے ہیں.
جی.
تو اس وقت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ طالبان حکام کے مشکلات اور مسائل کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالبان حکام کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی مشکلات ہیں میرے نزدیک. ایک تو وہ مشکلات ہیں کہ جو طالبان حکام کو درپیش ہیں,
جی,
اور کچھ وہ مشکلات ہیں جو طالبان حکام کی طرف سے خود وہاں کے عوام کو درپیش ہیں.
جی.
جہاں تک طالبان حکام کا تعلق ہے تو اس میں ان کی سب سے بڑی مشکل اور بنیادی مشکل جو ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تک ان کی حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی تو یہ مشکل ان کے لیے ہمیشہ رہے گی. دوسرے ممالک کی طرف سے جو ان تعلقات ہیں وہ برقرار نہیں ہوں گے, سفارت خانے دوسرے ممالک میں نہیں کھلیں گے, اور امداد جو ہے وہ بھیجی نہیں جائے گی. عالمی سطح پر ظاہر ہے کہ اس حکومت کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تو سب سے بڑی حکومت جو ہے مشکل جو ہے طالبان حکومت کے لیے وہ تو یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اس وقت سردیوں کا موسم ہے اور خزانہ وہاں کا خالی ہے, امریکہ نے طالبان کے یا افغانستان کے کہنا چاہیے کہ اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر رکھے ہیں, تو وہاں کا خزانہ جو ہے وہ بھی خالی ہے افغانستان کا. طالبان کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کو, ملازموں کو دینے, تنخواہیں دینے کے لیے کوئی پیسہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس.
جی.
خبریں یہ مل رہی ہیں کہ وہ گندم جو دوسرے ممالک نے ان کو دے رکھی تھی وہ, جی, بھی جو سابقہ حکومت تھی ان کو دے رکھی, جی, تھی خود ہندوستان کی طرف سے یا دوسرے ممالک کی طرف سے جو گندم, جی, افغانستان کی سابق حکومت کو فراہم کی گئی تھی, جی, وہ معاوضے کے طور پر ملازموں کو دے رہے ہیں. مثلا آپ کہا ہی جا رہا ہے کابل میں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ, جی, دوسرے علاقوں میں بھی ہوگا کہ ایک ملازم اگر وہاں پر 5 گھنٹے کام کرتا ہے تو ان کو کام کے بدلے میں 10 کلو گندم جو ہے وہ دی جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں, جو حکومت ہے وہاں پر, جو عبوری حکومت ہے, ان کی ایک بڑی مشکل جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کا خزانہ خالی ہے اور ان کے پاس جو ہے ملازموں کو دینے کے لیے, سرکاری جو ملازم ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی حکومت چونکہ ایک وسیع البنیاد حکومت نہیں ہے,
جی,
تو عوام کی طرف سے بھی ان کو ظاہر ہے کہ اس طرح حمایت جو ہے
نہیں مل رہی ہے
جو حمایت ان کو حاصل ہونی چاہیے. جی. وسیع البنیاد حکومت ہونے کی صورت میں جو مل سکتی ہے,
جی,
اس حمایت سے, عوامی حمایت سے بھی ان کی حکومت جو ہے وہ محروم ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود طالبان کی طرف سے وہاں کے جو عوام ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں,
جی,
جن میں یہ ہے کہ خواتین خاص طور پر وہاں نشانے پر ہیں, زد پر ہیں, بچیاں جو ہیں ان کو تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے, خواتین کو پر پابندی ہے ان پر کہ وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں اپنے کسی محرم کے علاوہ, جو ہے وہ باہر آنا جانا جو ہے ان پر پابندیاں ہیں. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت بری جو ہے وہ غذائی طور پر جو ہیں بڑی بری صورتحال میں مبتلا ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کی آدھی جو آبادی ہے ان کو شدید بھوک کا سامنا ہے, یعنی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے.
جی.
خود اقوام متحدہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت افغانستان کے عوام کے لیے, جی, کم از کم جو ہے $5 ارب امداد کی ضرورت ہے, پھر ان کو ایک انسانی المیہ سے اور بحران سے بچایا جا سکتا.
اور ناظرین, اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب سے. جی راشد صاحب, اس وقت افغان عوام کی بنیادی ترین مشکلات کیا ہیں؟
دیکھیے, جیسا کہ ہمارے فاضل تجزیہ نگار نے اس پہلے بتایا کہ مشکلات جو ہیں,
جی,
وہ سب سے زیادہ جو محسوس ہیں وہ اقتصادی مشکلات میں, جی, طالبان کی رفتار ہے کہ ان کا $10 بلین جو ہے امریکہ نے سیز کر لیا ہے. ایسے ہی کوئی ابھی لیجیٹیمیٹ یعنی قانونی, جی, اور کیا کہتے ہیں ایک حکومت قائم نہیں ہوئی ہے افغانستان میں. ابھی تو طالبان کو حکومت امریکہ نے اپنی پالیسی کے تحت سپرد کروا دیا تھا پچھلی گورنمنٹ پر دباؤ ڈال کر کے, اور انہوں نے کر دیا تھا. لیکن امریکہ کا تو یہ, امریکہ چاہتا تھا کہ اس سے طالبان کے ذریعہ سوء استفادہ کریں, لیکن طالبان بھی بہت چوٹ کھائے ہوئے ہیں, امریکہ وہ سمجھ چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے امریکہ کی جو ان کو جو ان سے توقع رکھ رہا تھا امریکہ, اس طرح کی پالیسی تو انہوں نے اختیار نہیں کی. لیکن بہرحال تو امریکہ نے ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو کچھ منفی کام کر سکتا ہے, جو رکاوٹ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے گا. یعنی امریکہ کا طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ وہ ہر کسی کو کہتا ہے کہ بالکل ہمارے سرنگوں ہو جاؤ, ہمارے قدموں پہ گر جاؤ, تبھی ہم تمہاری مدد کریں گے. اس کے باوجود بھی مدد نہیں کرتا ہے, ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے. تو طالبان ایک مخمص میں پھنسے ہیں. طالبان کے لیے جو مشکل ہے, ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اقتصادی مشکلات تو بہت ہی آگے ہیں, بہت ہی زیادہ سامنے ہے. اس کے علاوہ بھی جو لیجیٹیمیسی کا ایک مشکل, لیجیٹیمیسی کی ایک مشکل ہے. قانونی جو شکل ہونی چاہیے کہ ان کے گورنمنٹ نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو یعنی انٹرنیشنل ریکوگنیشن نہیں مل رہی ہے نا. حتیٰ کہ سب سے زیادہ طالبان کے یعنی کہ باوجود کے طالبان وہ کیا کہتے ہیں آل انکلوسیو گورنمنٹ یا براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا جو مطالبہ ہے, اس پر ابھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود ایران نے ہیومنیٹیرین بنیاد پر, انسان دوستانہ بنیاد پر بہت زیادہ مدد کی ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے ستاروں سے, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملا رہروشق کیف و مستی ہے, رہروشق کیف و مستی ہے, بے خودی بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھا.
اور سمینا پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری معاف کیجیے گا, ابھی آپ پروگرام کلام نور سنیں گے. کلام نور کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں نشر کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے,
تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درد سے انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درد سے انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درد سے انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
سامعین، آج کے پروگرام سے ہم سورہ احقاف کی آسان تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. قوم عاد کی سرزمین کو احقاف کہتے ہیں کیونکہ وہ ریتیلی زمین تھی. انشاءاللہ اسی سورہ کی 21ویں آیت میں ہم قوم عاد کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی پہلی سے تیسری آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
حم میم، یہ خدا عزیز و حکیم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا وہ ان باتوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے.
سامعین، قرآن کریم کی 28 سوروں کی طرح اس سورے کا آغاز بھی حروف مقطع سے ہوتا ہے، اور انہی سوروں کی طرح ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت و اہمیت بیان ہوئی ہے. گویا پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انہی الف با حروف سے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے کتاب تالیف کی ہے، جس کے مشابہ کتاب لانے سے تم عاجز ہو، اور یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر بہترین دلیل ہے. خداوند عزیز و حکیم کی جانب سے نزول قرآن کریم پر تاکید کہ جو قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں آئی ہے اس کتاب کی عظمت و رفعت کو بیان کرتی ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل انسان کے عزت و اقتدار کا سبب ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات علم و حکمت کی بنیاد پر ہے، جس میں کوئی بھی بات بےہودہ اور عبث نہیں ہے. نہ صرف کتاب شریعت بلکہ نظام فطرت حق کی بنیاد پر خلق کیے گئے ہیں، اور معین و مشخص لائحہ عمل کے مطابق جاری و ساری ہیں، اور اس نظام میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک خاص مقام رکھتے ہیں. بے شک نہ تو آسمانی کتابوں میں ہی کوئی ایک حرف برخلاف حق ہے، اور نہ ہی عالم خلقت ہی میں کوئی چیز غیر موضوع اور حق کے خلاف پائی جاتی ہے، بلکہ سب کے سب معین و مشخص، سنجیدہ اور حق کے ساتھ ہے. لیکن جس طرح سے اس خلقت کا آغاز ہوا ہے اسی طرح سے اس کا اختتام بھی ہوگا، جو معین و مشخص ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. البتہ جو لوگ وجود خدا اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ قرآن کریم میں خداوند عالم کی نشانیوں، نظام خلقت اور عقل و وحی کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ حق سے موڑ لیتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں اور بالآخر ہدایت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے جو قلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوا ہے۔ نظام فطرت اور قوانین شریعت دونوں حق اور حکمت کی بنیاد پر ہیں، چونکہ دونوں نے خداوند عالم و حکیم سے کسب فیض کیا ہے۔ خلقت کے نظام میں انحراف، غلطی اور بےہودگی نہیں پائی جاتی ہے۔ زمین و آسمان اور تمام کائنات معین و مشخص وقت اور نتائج کے مطابق وضع ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی امر اچانک اور بدون حساب و کتاب معین نہیں ہوئے ہیں۔ پوری کائنات حق کے راستے پر گامزن ہے، صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو غلط راستے کا انتخاب کر کے حق کے راستے سے منحرف ہو کر گمراہی و ضلالت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی چوتھی اور پانچویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔
تو آپ کہہ دیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا ان کی آسمان میں کیا شرکت ہے؟ پھر اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ہمارے سامنے پیش کرو، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور ان کی آواز کی طرف سے غافل بھی ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ سے کہیں، یہ تمام بت کے جن کی تم پرستش کرتے ہو، وہ زمین و آسمان کی خلقت اور اس کی تدبیر میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، حالانکہ تم خود ہی اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان، سورج و چاند اور ستاروں کی خلقت اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوئی ہے، تو پس تم لوگ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے ان بے جان و بے شعور اور ہر جہت سے فاقد کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیا قرآن کریم سے پہلے تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے جس نے تمہیں بتوں کی پرستش کی اجازت دی ہے، یا کسی دانشور کی جانب سے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل آئی ہے کہ جس نے اجازت دی ہے کہ خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کی پرستش کرو؟ بتوں کی پرستش یا تو عقلی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے یا دلیل نقلی کے بنا پر، حالانکہ تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، پس معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دین و مسلک بےہودہ اور باطل ہے۔
آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، تم لوگ بغیر کسی عقلی یا نقلی دلیل کے خداوند عالم کے بجائے بتوں اور خود ساختہ خداؤں کو پکارتے ہو، حالانکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ نہ وہ تمہارا جواب ہی دیتے ہیں اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ در حقیقت تم لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہو اور بہت ہی گمراہ ہو گئے ہو، چونکہ تم لوگ ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو جو تم لوگوں کی آواز بھی نہیں سنتا اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں کو پورا کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں در کرتا ہے، بلکہ پوری طرح سے تم لوگوں سے غافل ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے بنائے ہوئے راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی و ضلالت کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ مخالفین سے ایسے سخت اور علمی سوال کیے جائیں تاکہ وہ سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی غلطیوں اور بےہودہ راستوں کو درک کر لیں۔ نہ صرف لکڑی اور پتھر کے بت بلکہ عقل مند و توانا انسان بھی اپنی اور دوسروں کی بے شمار خواہشات کی تکمیل سے عاجز و ناتواں ہیں، لہٰذا خداوند تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جایا جا سکتا اور نہ ہی ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علمی اور عقلی دلیل رکھتا ہو، یا کلام خداوند عالم یا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معصوم جانشین علیہ السلام کی جانب سے کوئی دلیل و برہان رکھتا ہو۔
عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے،
ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 دی 10 جمادی الثانی اور 13 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس جمادی الثانی 618 ہجری قمری کو ایران کے مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار نیشاپوری ایران میں منگولوں کے حملے کے دوران جاں بحق ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے بھی والد کا پیشہ عطاری اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ علم طب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اپنے طبی مشاغل کے علاوہ عطار نیشاپوری نے بہت سے صوفیوں کی روایت کے مطابق ایک عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ انہوں نے مکے کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہاں سے وسطی ایشیا میں واقع ماوراء النہر کے علاقے سمیت مختلف شہروں کا سفر کیا اور مجد الدین بغدادی اور بہت سے بزرگ صوفیوں کی بزم میں شرکت کی۔ عطار نیشاپوری دنیاوی عیش و عشرت اور مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود سیر و سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ تیرہ جنوری سن 1450 عیسوی کو پرتغالی بحری سیاح اور موجد بارٹولومیو ڈیاس پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنوب کی طرف بحر اطلس عبور کر کے سن 1488 عیسوی میں براعظم افریقہ کا جنوبی ترین علاقہ کیپ آف گڈ ہوپ دریافت کیا۔ 10 سال کے بعد ان کے ہم وطن واسکو ڈی گاما نے اسی بحری راستے سے ہندوستان کو دریافت کیا تھا۔ مغرب کے لیے یہ راستہ اس لیے اہمیت کا حامل تھا کہ عثمانی حکومت نے سن 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ پر تصرف کر کے ایشیا کے لیے یورپ کا راستہ بند کر دیا تھا۔ سن 1500 عیسوی میں بارٹولومیو ڈیاس کا انتقال ہو گیا۔ تیرہ جنوری سن 1691 عیسوی کو ایک برطانوی عیسائی مسلح جارج فاکس کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1624 عیسوی میں ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ عیسائی پادریوں اور عوام کے گفتار و کردار میں موجود تضادات نیز حکمرانوں کی جنگوں کو جارج فاکس کا ذہن قبول نہیں کرتا تھا، لہذا 19 سال کی عمر میں انہوں نے حقیقت کی جستجو شروع کی۔ ان کا خیال تھا کہ عیسیٰ مسیح کی اصل اور صحیح تعلیمات کی طرف بازگشت ہونی چاہیے، جنگ و جدال سے پرہیز کرنا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ جارج فاکس کی اصلاح پسند تحریک ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہی، نیز اب بھی یہ اصلاح پسند مذہبی فرقہ فعال ہے۔ تیرہ جنوری سن 1906 عیسوی کو ٹیپ ریکارڈر کے موجد روسی سائنسداں الیگزینڈر پاپوف کا انتقال ہوا۔ وہ 1855 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1895 میں اپنے بنائے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے اس کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا۔ تیئیس دے 1357 ہجری شمسی کو ایران کے کئی شہروں میں جلوس نکالے گئے اور مظاہرے ہوئے، جن کے بعد شاہی حکومت کے کارندوں اور ایرانی عوام کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے، مگر ان جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ جلوس اور مظاہرے ایرانی کمپنیوں اور کارخانوں سے غیر ملکی کارندوں کے نکالے جانے پر منتج ہوئے۔ اس کے علاوہ اس دن کئی لاکھ یونیورسٹی طلباء اور عوام نے تہران یونیورسٹی کے احاطے میں عظیم الشان اجتماع کر کے شاہی حکومت کی مخالفت کا اعلان اور حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کے مطالبے پر تاکید کی۔ 23 دے سن 1359 ہجری شمسی کو کہ جب ایران کے خلاف عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کی مسلط کی گئی جنگ شروع ہوئے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، عراقی فوج نے پہلی بار کیمیاوی حملہ کیا۔ اس غیر انسانی حملے میں، جو ایران کے مغربی شہر ایلام سے 50 کلومیٹر مغرب میں ہوا، ایرانی فوجیوں کی ایک تعداد شہید اور زخمی ہوئی۔ عراقی فوج نے سوویت یونین اور مغربی حکومتوں کی مدد و حمایت سے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران ایرانی فوجیوں اور عوام کے خلاف بارہا یہ ممنوع ہتھیار استعمال کیے تھے، جس کے نتیجے میں تقریباً 10,000 افراد شہید اور 130,000 زخمی ہوئے تھے۔ اور 13 جنوری 2005 کو پاکستان کے نامور عالم دین علامہ سید ضیاء الدین رضوی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن اپنے آبائی شہر گلگت میں گزارا اور ابتدائی دینی تعلیم کے بعد سن 1980 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ایران تشریف لے آئے۔ شہید سید ضیاء الدین رضوی نے پاکستان واپس لوٹنے کے بعد نوجوانوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں دینیات مراکز اور مساجد کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے حقیقی پیرو تھے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کی نجات اور عزت صرف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی افکار کی پیروی اور ولی فقیہ کی اطاعت میں مضمر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام يوم بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني سنت الاسلام اتوسل الی و به حرمت القرآن اعتمد علی و به محمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدي فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها الا كرمك ولا يطيقها الا نعمك سلامة اقضى بها على طاعتك وعبادة استحق بها جزيل مثوبة وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.